تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خدا کے فضل و کرم سے ہمارا جو یہ سلسلہ خمسہ مجالس تھا جس کے لیے ہم نے موت اور آخرت کے عنوان کا انتخاب کیا، اور علی الخصوص نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیانات اور خطبات کی روشنی میں آپ کے کلمات نورانیہ سے ہدایت لیتے ہوئے، تو آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے انشاءاللہ. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے، بلکہ اس موضوع کا ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے پانچ نشستوں میں مکمل طور سے کور کر لیا جائے. تو لہٰذا ہم نے ان ایام میں، اس دورانیے میں، جتنا خدا نے ہمیں توفیق دی بیان کرنے کی، تو ہماری سعی اور کوشش یہی رہی کہ اہم نکات کو آپ حضرات کے سامنے اجاگر کر دیا جائے، اور دو باتوں کی دعا کی جائے. ایک تو یہ کہ خدا آپ کے اندر اتنی دلچسپی اور جاذبیت پیدا کرے کہ آپ خود سے ان موضوعات پر تحقیق کریں، اس کی گہرائی میں جائیں. کیونکہ انسان کو صحیح معنوں میں فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خود سے کسی بھی عنوان اور موضوع پر دقت کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتا ہے، تب ہی اس کے ہاتھ کچھ لگتا ہے، تب ہی علم و معرفت کے موتی اور زر و جواہر اس کے نصیب میں آتے ہیں. اور دوسری دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا ہمارا آپس میں جو ہمارا علم کے سفر کا ساتھ ہے، خدا اس کو برقرار رکھے، اور آئندہ آنے والے ایام میں ہمیں اس بات کا موقع دے کہ ہم ان موضوعات کو نسبتاً گہرائی کے ساتھ اور اس کے مختلف اسپیکٹس اور ڈائمنشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کور کرتے ہوئے، ایک نسبتاً وسیع پیمانے پر آپ کے سامنے ان موضوعات کو رکھیں اور بیان کریں. خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے اس کی. پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے برزخ کے حوالے سے، اور برزخی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو ہم نے اجاگر کیا، روشن کیا امام علی علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں، کہ جس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ برزخ ایک نیا عالم بھی ہے، یعنی ایک نیو ورلڈ بھی ہے، اور برزخی زندگی ہماری دنیاوی زندگی کا کنٹینیویشن بھی ہے. اور جو کچھ بھی ہم دنیا میں کماتے ہیں، ارن کرتے ہیں اپنے کردار اور عمل کی شکل میں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری برزخی زندگی پر اور اس کے بعد اخروی زندگی پر پڑتا ہے، اور وہی تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے اٹھ کر ابھر کر حاضر ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ ایسا تھا کہ جس کی میں تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے اس بات کو، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم برزخی اور دنیاوی زندگی کے کرسپونڈنس کو یا تو اس طریقے سے قبول کریں کہ ان کے درمیان ڈائریکٹ کرسپونڈنس ہے یا ان کے درمیان ایک ڈی کپلنگ ہے، یعنی اثر تو پڑتا ہے لیکن درمیان میں ایک کوشن بھی ہے، اور وہ کوشن کس چیز کا ہے؟ وہ مقدس انسانوں کا کوشن ہے کہ جو ہماری غلطیوں کو مور اور لیس ایبزارب کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، اور اس کی بنا پر، یعنی اس چیز کی بنا پر ہمارے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں یا بعض انسانوں کی نظر میں ختم ہو جاتی ہیں کہ اب ہمارے لیے اتنی پرابلم نہیں ہے، اور بس ہمارے لیے ایک ہی مسئلہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مقدس انسانوں کو خوش کر لیں اور ان کی خوشنودی کے حوالے سے ہم کچھ کام کر لیں، اور بس ہمارے سارے پرابلمس وہ دیکھ لیں گے، ٹیک اپ کر لیں گے۔ تو بہرحال، جیسا میں نے کہا کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس میں بہت زیادہ کوئی اوپینینیٹ کروں، لیکن میرے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے انفارمیشن اور کنسیپٹ اور آئیڈیاز رکھتا چلا جاؤں، اور اس کے بعد آپ کی عقل اور فہم سے درخواست کروں اور بھروسہ کروں اس پہ کہ آپ غور کریں اور ایک نتیجے تک پہنچیں، کیونکہ علم کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ، سامعین، حاضرین خود سوچنے والے بنیں، فکر کرنے والے بنیں، گہرائی میں جانے والے بنیں، اور اپنی عقل اور شعور کی بنا پر اپنی زندگی کے نظریات اور مفاہیم کو اخذ کریں۔ جبکہ ہمارے یہاں جو ایک انفارچونیٹ طریقہ ہے بتانے کا کہ جو بھی ممبر پر یا کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ عقل کل بن کے بات کرتا ہے، اور نیچے بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے نادان کل بن کے بات سنتے ہیں، کہ جیسے ان کے پاس بالکل کسی قسم کی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور ان کے اوپر بس چیزیں جو ہیں نا ان کے اندر انڈیلی جا رہی ہیں اوپر سے۔ یہ طریقہ کبھی بھی آپ کو کسی اچھے مقام تک نہیں لے جائے گا۔ تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کو اوپن بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یقیناً ایک کنسیپٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اس طریقے سے نہیں رکھ رہا ہوں کہ وہ آپ پر ٹھونسا جائے، مسلط کیا جائے، بلکہ وہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، موضوع فکر ہے۔ آپ ان آیتوں کو دیکھیں، آپ ان روایتوں کو ملاحظہ کریں، آپ ان کنسیپٹس پر غور کریں اور ایک نتیجہ خود اخذ کریں اور نتیجہ نکالیں۔ یہ آپ کے لیے سب سے بہتر رستہ ہے معرفت کو بلڈ کرنے کا۔ تو برزخ کے حوالے سے جیسا میں نے کہا کہ دو قسم کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں، کہ یا تو اگر ہم اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ برزخی اور اخروی زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے سامنے آئے گا وہ میرے دنیا کے اندر بنے ہوئے کردار اور عمل کی ڈائریکٹ ریفلیکشن ہے اور اس کا کانسیکوینس ہے، تو میں دنیا کے اندر اپنے ہر عمل پر اور اپنے کردار کے ہر پہلو پر متوجہ رہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ مجھے ابدی زندگی میں دیکھنا ہے، اٹ ول ڈیفینیٹلی کم آن مائی فیس۔ تو میں بالکل بھی اس بات کی طرف اس کو پسند نہیں کروں گا، میرے لیے کوئی پسندیدہ بات نہیں ہوگی کہ میرے منہ پر کوئی خرابی اور مصیبت آ کر مسلط ہو جائے، میرے منہ پر نعوذ باللہ سیاہی مسلط ہو جائے۔ اور اگر اس کے برعکس میرا عقیدہ یہ ہے کہ میری دنیا کی زندگی میں کردار کا اور اعمال کا کوئی خاص اثر آگے نہیں پڑتا، اور بیچ میں کچھ افراد اور حضرات ہیں جو میری خرابیوں کو سنبھال لیں گے، تو میں پھر ایک لیزینیس، یعنی دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے ایک سستی، کاہلی، تساہلی، بے پرواہی، بے توجہی، ان تمام چیزوں میں آٹومیٹیکلی اور نیچرلی مبتلا ہو جاؤں گا. کیونکہ انسانیت میں وہ لوگ کہ جو صرف حق اور باطل کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں، 1% بھی مشکل سے ہیں. زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جب ان کے سر پر مصیبت پڑتی ہے یا ان کے سامنے کوئی لالچ آتی ہے، تب ہی وہ متحرک ہوتے ہیں، تب ہی ان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے عمل کرنے کی. ورنہ اگر یہ دو چیزیں آپ ہٹا لیجئے کہ آپ کے لیے مشکل مصیبتیں نہیں ہیں یا آپ کی مصیبتیں سولو ہو چکی ہیں، کچھ لوگوں نے اس بات کی ٹیک کیئر کر لی ہے کہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر لیں گے، تو آپ یقیناً بے توجہی کا شکار ہوں گے. تو اس بنا پر ایک نقطے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ بات کہہ کر شفاعت کی نفی کر رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ نہیں، پھر شفاعت کیا چیز ہے؟ کہ جب ہم اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت کے قائل ہوتے ہیں، تو کیا شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری غلطیوں کو وہ کور کریں گے؟ کیا شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوتاہیاں ہمارے اندر رہ جائیں گی، وہ خدا کی بارگاہ میں اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت سے ان کا خلا، اس کا گیپ پر ہو جائے گا؟ تو کیا شفاعت کی نفی ہو رہی ہے؟ اس میں ایک بات سمجھ لیں، ظاہر شفاعت کا موضوع خود طولانی ہے اور دقیق ہے. ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ شفاعت ہرگز انسانی ذمہ داریوں کا بدل نہیں ہے. یعنی کہ جب خدا نے انسان کو مکلف قرار دیا ہے، خدا نے انسان کو اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ حرام سے بچو، گناہوں سے پرہیز کرو، تو شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تکلیف برطرف ہو رہی ہے، یہ ذمہ داری ختم ہو رہی ہے. اگر کوئی بھی برادر عزیز شفاعت سے یہ مطلب لے رہے ہیں، تو بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ گمراہی کا رستہ ہے. شفاعت کا مطلب تکلیف دینی اور تقاضائے بندگی کا برطرف ہونا نہیں ہے. شفاعت کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی ہدایت خدا کی طرف سے آئی، کتاب اور وحی اور زبان پیغمبر اور کردار معصوم کے ذریعے سے، اس پر قائم رہنے کی، اس کی اتباع کرنے کی اپنی طرف سے 100% ایفرٹ کرے، اپنی طرف سے 100% ایفرٹ کرے، اور اس کوشش اور مخلصانہ سعی کے بعد جو کمی رہ جائے گی وہ انشاءاللہ شفاعت پوری کر دے گی. یہ مطلب ہے شفاعت کا. شفاعت کا مطلب دین کو کھیل بنانا نہیں ہے. شفاعت کا مطلب جو ہے وہ دین کے اصولوں کو مذاق بنانا نہیں ہے. یہ مذاق ہی ہے نا، کہ جس طریقے سے امام خمینی نے اور دیگر بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ پھر ائمہ علیہ السلام کی وہ جو عبادتیں تھیں، راتوں کو تڑپنا تھا، خدا کی بارگاہ میں وہ سوز و راز و نیاز تھا، وہ سب کھیلتا گیا. اگر انسان اس طریقے سے، مطلب دین اور دینی تقاضوں کو سب کو سائیڈ میں رکھ کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، تو معصوم کی سیرت و کردار میں یہ تمام کے تمام پہلو کیا کوئی مذاق تھا؟ نعوذ باللہ. اور دوسری بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ کہ اللہ کے وہ بندے، وہ بندگان خدا جو خدا کی عبادت میں، خدا کی معرفت میں، تزکیہ نفس میں، ان تمام چیزوں میں کما حقہ کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ قیامت میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ شکایت کریں اور خدا سے سوال کریں کہ آپ نے ہم سے کہا تھا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو، ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق یہ تمام دقتیں برداشت کیں، صبر کیا، تکلیفیں اٹھائیں، جہاد نفس کیا، جہاد اکبر و اصغر میں مشغول رہے، اور آپ نے اس جنت کو ان انسانوں کو بغیر کسی سعی، بغیر مجاہدے، بغیر دقت، بغیر تزکیے، یہ جنت ایسے دے دی، تو نعوذ باللہ یہ ہمارے ساتھ ایک دھوکہ نہیں تھا؟ اگر اللہ کے وہ فرما بردار بندے کے جو واقعاً قرآن اور معصوم کی زندگی کی ہدایات کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، اگر وہ قیامت میں یہ شکایت کریں تو خدا کے پاس کیا جواب ہوگا، کیا جواب دے گا خدا ان کو؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ جنت ایک مذاق تھی، تم مجاہدہ کرو، معارف کے رستے پہ جاؤ نہیں جاؤ، سب برابر، ہر طریقے سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس بات کو ہمیں غور سے رکھنا ہے، یہ شفاعت کی نفی نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہم السلام کی حمایت کی نفی نہیں ہے، لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ شفاعت اور اہل بیت کی حمایت کس کو نصیب ہوگی، کون اس کا وصول کرنے والا ہوگا، کون اس کا حقدار بنتا ہے، اور کہیں ہم نے اپنے آپ کو جو کچھ یقین دلا دیا ہے، باور کرا دیا ہے، کہیں وہ شیطان کا دھوکہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ خدا بار بار ہم سے یہ کہہ رہا ہے، بار بار خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو مجسم دھوکہ ہے، جو از اول تا آخر فریب ہے، کہیں وہ تمہیں خدا کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ سورہ فاطر میں بھی آیت ہے، سورہ حدید میں بھی آیت ہے کہ جو دھوکہ ہی دھوکہ اور فریب ہی فریب ہے، یعنی شیطان جو انسانیت کا عدو مبین ہے، وہ تمہیں کسی فریب میں مبتلا نہ کر دے خدا کے بارے میں۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں، یہ غور کرنا ہے ہمیں جب ہم اپنی اگلی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ اور سورہ فجر، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات سورہ فجر کی تلاوت نماز فجر میں کرتے ہوں گے، تو سورہ فجر میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں نا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ قیامت میں میدان محشر میں انسان کیا کہہ رہا ہوگا، اے کاش میں نے اپنی حیات کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، میں نے اپنی زندگی کے واسطے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، لحیاتی، کوئی اس سے کہے کہ بھائی زندگی تو تمہاری وہ تھی جو تم پیچھے دنیا میں گزار کے آ رہے تھے، بلکہ آخرت اور محشر میں تو برزخ بھی پیچھے رہ گئی، دنیا بھی پیچھے رہ گئی، لیکن اس محشر میں کھڑا ہو کر ایک انسان، اے پرسن از لیمنٹنگ آن ہم سیلف، کاش میں نے اپنی زندگی کی خاطر کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تو یہاں سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ زندگی ہے کیا اور زندگی کہاں ہے، یعنی حقیقتاً۔ اسی لیے بعض اوقات جو کہا جاتا ہے نا کہ برزخ کی مثال نیند کسی ہے، برزخ کی مثال خواب کسی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان برزخ میں سو رہے ہوں گے، بلکہ جو حقیقی زندگی آخرت میں جا کے، یعنی قیامت کے بعد جو زندگی سامنے آئے گی، وہ ایسی ہے کہ جس کے مقابلے میں برزخی زندگی نیند اور خواب کی مانند ہے، اور برزخ کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی نیند اور خواب کی مانند ہے جس میں میں اور آپ ہیں۔ تو انسان کو ان تمام امور کے بارے میں متوجہ رہنا چاہیے اور اس بات کا اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم کس حد تک مکلف اور ذمہ دار ہیں اپنی زندگی کے. ٹھیک ہے, یا لیتنی قدمت لحیاتی, میری حیات, میری زندگی, میں نے اپنی زندگی کے واسطے اقدام نہیں کیا, میں نے اپنی زندگی کے واسطے آگے نہیں بھیجا. تو میں اور آپ کسی اور کے لیے نہیں کام کر رہے ہیں, میں اور آپ کسی اور کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر جو کچھ بھی میں کروں گا, اپنا کردار بناؤں گا, اپنا تزکیہ کروں گا, لحیاتی, وہ اپنی زندگی کے لیے کروں گا. تو اس میں نہ شفاعت کی نفی ہے, اس میں نہ اہل بیت کی کرامت کی نفی ہے, لیکن اس بات کا مد نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ شفاعت اہل بیت کے حقدار کون لوگ ہوں گے. اگر ہم دھوکے کے اندر پھنسے رہیں گے, اگر ہم دھوکہ دینے والے کے فریب کے جال میں زندگی گزاریں گے, تو پھر کتنے حقدار ہوں گے اہل بیت کی شفاعت کے, یہ سوچنا ہے ہمیں کہ ایسے کتنے لوگوں کو اہل بیت کی شفاعت اور حمایت نصیب ہوگی. یہ بات سوچنا ہے, اس بات کو توجہ دینا ہے. تو اب جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آخری مرحلے پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو نامہ اعمال کے حوالے سے ہو, اور نامہ اعمال کا ٹاپک جو ہے وہ اس لیے کیوں بہت اہم ہے, کیونکہ اس حوالے سے بھی یا تو ہماری معلومات بہت ناقص ہیں, یعنی انکمپلیٹ ہیں, بہت شیلو ہیں, یا غلط فہمی پر مبنی ہیں. اور ان تمام باتوں کی جو بنیاد ہے, یعنی کہ یہ نقص اور غلط فہمی کہاں سے آتا ہے, یہ کتاب خدا سے تعلق پیدا نہ کرنے کی بنا پر ہم اس حال کو پہنچتے ہیں کہ جب ہم کلام الہی پر توجہ نہیں کرتے, وحی الہی میں دقت نہیں کرتے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے معصوم بندوں نے ہمارے لیے جو معارف کے دروازے کھولے ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, تو پھر اسی قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی بات کو, کسی بھی حقیقت کو اس کے ٹرو پرسپیکٹو میں دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے ہیں. نامہ عمل, اب میں اس پر بالکل بھی بحث نہیں کرنا چاہتا, ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں کیا حقیقت موجود ہے یا کیا نظریہ موجود ہے نامہ اعمال کے حوالے سے, مجھے اس پر گفتگو یا بحث نہیں کرنا. میں آپ کے سامنے بنیادی طور سے قرآن کریم کا نقطہ نظر رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی اس کا ایک پہلو, ایک جھلک. مکمل بیان کرنا, جیسا میں نے آپ سے کہا, عرض کیا کہ مکمل بیانات بہت وقت مانگتے ہیں اور دقت مانگتے ہیں. قرآن کریم نے, جیسا کہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا, سورہ یاسین کی آیت, کہ ہم یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں, کریں گے, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اور ہم لکھتے ہیں, لکھ رہے ہیں جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیج دیا, وَآثَارَهُمْ, اور جو ان کے آثار ہیں, یعنی جو ان کا ایفیکٹ ہے, جو ان کے اثرات ہیں, جو ان کی باقیات ہیں. یہ ایک جملہ ہمیں نامہ عمل کی حقیقت سے روشناس کراتا ہے, یہ ایک جملہ ہمیں اس بات سے آگاہ کراتا ہے کہ انسان کا نامہ عمل حقیقتاً کیا ہے. تو انسان کے اعمال کے حوالے سے دو پہلو یا دو جہتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور اگر میں یہاں خالی لفظ عمل استعمال کروں تو یہ بھی مکمل طور سے درست نہیں ہے, کیونکہ انسان اس زندگی میں صرف یعنی یہاں پر ہماری عمل سے مراد وہ ہے کہ جو ہمارا بدن جو کام کر رہا ہوتا ہے، کہ انسان صرف اپنے جسم سے اعمال نہیں انجام دے رہے ہوتے، بلکہ انسانوں کے اعمال ذہنی بھی ہوتے ہیں، فکری بھی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی ذات میں بہت ساری چیزیں ایسی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس کا جو دوسرے انسانوں کو نظر نہیں آتی، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے نفس میں بلڈ ہو رہی ہوتی ہیں ہماری صفات اور ہمارے کردار کے طور پر، وہ بدن کے ہٹنے کے بعد برزخی زندگی میں ابھر کر سامنے آئیں گی اور نظر آئیں گی. وہ ابھی دنیا میں صرف اہل بصیرت اور صاحبان نظر ہی ان کو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ظاہراً یہی بدنی اعمال ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں. تو جو بھی انسان کے آثار ہیں، جو بھی افیکٹ ہے، وہ سب کا سب بھی محفوظ ہو رہا ہے. نام عمل نام کا کوئی ورڈ یا ٹرم قرآن میں نہیں ہے، بلکہ کتاب ہے. کتاب یعنی لکھی ہوئی ایک چیز، سم تھنگ دیٹ از ریٹن. کتاب یعنی وہ جس کو لکھا گیا ہو. تو انسان کے اعمال، انسان کا کردار، انسان کی صفات، انسان کے آثار، یہ سب کے سب ایک کتاب میں محفوظ ہیں. میں مختصراً آپ کے سامنے اب قرآن کریم سے دو تین مقامات سے آیتیں پڑھ کے اور ان کی تھوڑی سی تفسیر و تشریح کر کے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرا دوں کہ یہ کتاب کیا ہے اور کتنے ٹائپس کی ہے. یہ جملہ شاید تھوڑا سا ہمیں عجیب لگے کہ انسان کے لیے جو کتابیں تیار ہو رہی ہیں اور جو کتابیں قیامت میں سامنے آئیں گی، وہ کتابیں ایک سے زیادہ ہیں، وہ ایک کتاب نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرا کے اور اس بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. کتاب کے حوالے سے پہلا مقام قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14، یا سورہ اسراء آیت نمبر 13 اور 14، سورہ کا نمبر 17. وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور یہاں پر اس بات کا خیال رہے اور دھیان رہے کہ جب اس نوعیت کی بات ہو رہی ہے، نام عمل کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اپلیکیبل ہے اکراس دا ہیومینٹی. یہ کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہو رہی ہے، فقط مومنین کی بات نہیں ہے، تمام انسانوں کی بات ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان کے لیے، الزم نہ ہو، ہم نے اس کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے. کس بات کو؟ طائرہ فی عنقہ، طائر یعنی اس کا عمل، فی عنقہ اس کی گردن میں. یعنی اگر اس کا تھوڑا سا سلیس زبان میں ترجمہ کیا جائے کہ ہم نے اس بات کو لازمی قرار دے دیا ہے کہ ہر انسان کے اعمال اس کے گلے کا ہار ہیں، یعنی اس کو گلے میں لٹکا دیا ہے. جیسے گلے میں ایک گلوبند یا تعویذ کو آویزاں کر دیا جاتا ہے، تو انسان کے گلے میں گلوبند کی طرح اور تعویذ کی طرح وہ اس کے اعمال ہیں. ٹھیک، یہ دنیا کا حال ہے، یہ دنیا کی زندگی کا حال ہے کہ ہر انسان کے اعمال، یعنی انسان کا عمل اس کو رہا نہیں کرتا ہے. میرا عمل، جو کچھ بھی میں، مجھ سے عمل سرزد ہو رہا ہے. اور پھر میں یہاں پہ کہوں گا کہ عمل سے مراد فقط ہاتھ پیر ہلانا نہیں لیجیے گا، کہ جیسے روایتوں میں موجود ہیں کہ افضل عمل نیت ہے، ہم نیت کو عمل کاؤنٹ نہیں کرتے. اسی طریقے سے انسان کے جو بھی ارادے ہیں، جو صفات ہیں، جو اس کے عمل کا پھل اور نتیجہ ہیں، وہ حقیقتاً اس کے اعمال کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو انسان کے اعمال کہیں بھی نہیں جا رہے، انسان کے اعمال اس کے گلے کا ہار ہے، گلو بند ہے یہ دنیا میں. اور اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان جب چاہے اپنی جنت اور جہنم کو اپنی ذات میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ اعمال ہی تو ہیں جو نار یا نور بنتے ہیں، کوئی اور دوسری چیز تھوڑی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الگ سے کوئی چیز تھوڑی آ رہی ہے کہ جو بہشت کی نعمتیں یا جہنم کی تکلیفیں اور اذیتیں بنے گی. تو یہ یہاں پہ موجود ہے، یہ اس قلب میں موجود ہے، اس دنیا کی زندگی میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ، اور جب قیامت آئے گی تو ہم اس کو باہر نکالیں گے. کہاں سے باہر نکالیں گے؟ اس انسان کے قلب سے، انسان کے وجود سے اس کو باہر نکالیں گے. کس شکل میں؟ کتاباً، ایک کتاب کی شکل میں. یلقاہو، اور انسان اس کتاب کو پائے گا، اس سے ملاقات کرے گا. منشورہ، جیسے ایک پھیلا ہوا صحیفہ ہے، ایک دفتر ہے. ٹھیک ہے، آپ ویژولائز کر پا رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی انسان جب قیامت میں اٹھیں گے اپنی قبور سے، تو وہ ان کا نام عمل جو ان کے وجود میں، جو ان کے گلے کا ہار تھا، وہ ان کے سامنے ایک پھیلی ہوئی کتاب کی شکل میں حاضر اور موجود ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو بھی ان کا عمل ہے وہ ان کے سامنے حاضر ہوگا. تو یہ دنیا اور قیامت کا مین ڈفرنس ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی حقیقتیں موجود ہیں، ایسا نہیں کہ گم ہیں، گم شدہ نہیں ہیں حقائق، لیکن پنہا ہیں، ہڈن ہیں، اور ان کو صرف وہی انسان دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی قلب کی آنکھ یا برزخی یا اخروی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ قلب میں کیا ہے، وجود میں کیا ہے، نفس میں کیا ہے، ان سے پوشیدہ نہیں ہے. اسی وجہ سے جیسے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کے سامنے ہمارا نامہ عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نامہ عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے روزانہ بیٹھ کے کوئی روزنامچہ بنا رہے ہیں، ڈائری لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کی، اور وہ ڈائری اور وہ دستاویز امام زمان کے سامنے ہر روز پیش کی جاتی ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے کیا کہا؟ کہ یہ جو کتاب ہے، یہ ہر انسان کے گلے کا ہار ہے، ہر انسان کے وجود میں موجود ہے. اور امام علیہ السلام کی ملکوتی نگاہ جب کسی انسان کے اوپر پڑتی ہے، تو اس کے وجود کے اندر چھپی ہوئی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. وہ نامہ عمل، وہ کتاب، کتاب زندگی، کتاب زندگانی معصوم کی نظروں سے پنہا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. لیکن قیامت میں ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی. یوم تبلى السرائر، جتنے اسرار ہیں، جتنی پنہا حقیقتیں ہیں، سب کھل کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو وہ کتاب جو ابھی میرے وجود میں پنہا ہے، پوشیدہ ہے، قیامت میں جب میں حاضر ہوں گا تو اسے اپنے سامنے کھلے ہوئے صحیفے کی شکل میں اپنے سامنے پا رہا ہوں گا. میرا نامہ عمل، جو میں نے اپنے اعمال سے اپنی صفات بنائی، اپنا کردار بنایا، میرے اعمال کے اثر اور میرے اعمال کا نتیجہ، سب ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں میرے سامنے. اس کے بعد کیا کہا جائے گا؟ اقرا، پڑھ. یہ امر ہے، آرڈر ہے. پڑھ کس چیز کو؟ پڑھ کتاب کا، اپنی کتاب کو پڑھ. اور اس بات کی ہمیں فکر کرنا ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا تھا نا، سورہ فجر کی آیت میں، حیاتی، میں اس زندگی میں کسی اور کی زندگی کی فکر نہیں کر رہا ہوں، کسی اور کی زندگی نہیں بنا رہا ہوں. فقط اور فقط اپنی زندگی بنا رہا ہوں. ہر انسان اپنی کتاب لکھنے میں مصروف ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو نتیجتاً منافع بخش ہوگی، کچھ کی منافع بخش ہوگی، کچھ کی تباہ کار ہو جائے گی. پڑھ اپنی کتاب کو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس یوم میں تو کافی ہے اپنے آپ پر حساب لینے کے لیے، یعنی تیرا نفس اپنے آپ پر حساب لینے کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ اس بات کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہے عمل، وہ سب کا سب گلے کا ہار ہے، وجود میں محفوظ ہے، اور برزخ میں جانے کے بعد اس میں اور کیا ایڈ ہوتا جائے گا؟ پیچھے کے آثار. جو کچھ میں یہاں سے پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا، اس کے آثار وہ سب اس میں ایڈ ہوتے چلے جائیں گے. جب قیامت کا مرحلہ آئے گا، میری کتاب مکمل ہو جائے گی، اور میں ان اقدامات اور آثار سمیت قیامت میں داخل ہوں گا، اور اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں گا، اور مجھ سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنی کتاب کو، اور آج کے دن تیرا نفس اپنے اوپر حساب لینے کے لیے خود کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو بھی یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، درست؟ کیونکہ ابھی ایک اور کتاب باقی ہے، اور وہ کتاب شاید اس سے زیادہ اہم ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ حقیقتاً اس والی کتاب کو ویلیڈیٹ کرے گی. وہ کیا ہے؟ سورہ اسراء کی ہی آیت نمبر 71 اینڈ 72، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب آخرت اور قیامت کا دن، آخرت تو بہرحال موت کے بعد کے تمام مراحل ہیں، لیکن اسپیشلی قیامت، یوم ساعت، جب وہ یوم آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بلائیں گے، پکاریں گے. کل اناس، یہاں بھی کل اناس ہے، تمام کے تمام انسانوں کو، بے امامہم. اب یہاں پر لفظ جو با ہے نا حرف، امامہم کا مطلب تو کلیئر ہے، ان کے امام، ان کے امام، امامہم ان کے امام، لیکن یہ جو حرف با ہے اس کے معنی میں اختلاف ہے. وہ کیا؟ کہ با مختلف میننگز دے سکتا ہے، یہ حرف با، وا، لام عربی میں جہاں لگتے ہیں ان کے مختلف میننگ پاسبل ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. یہاں پر با کے جو دو میننگ پاسبل ہوتے ہیں، ایک میننگ ہے معیت میں، ان دا کمپینین شپ آف، یعنی قیامت میں ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یا با یہاں پر بائی سببیت بھی ہو سکتا ہے، بائی ورچو آف. اور علامہ طباطبائی نے المیزان میں اس دوسرے والے نظریے کو مقدم رکھا ہے کہ یہ بائی سببیت ہے، یعنی ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے وسیلے سے بلائیں گے، امام کے ساتھ نہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم امام کو پکاریں گے اور آواز دیں گے، اور جتنے بھی ان کے مأمومین ہیں، جتنے بھی ان کے پیروکار اور فالوورز ہیں، وہ اس طریقے سے خود بخود ان کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے جیسے میگنیٹ کے ساتھ لوہے کے چپکے ہوئے ٹکڑے اور ذرات۔ امام میگنیٹ ہے اور اس کے جو مأمومین ہیں اور فالوورز ہیں وہ ذرات ہیں یا وہ پیسز ہیں کہ جو میگنیٹ کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر ایک کو الگ الگ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فقط کس طریقے سے بلائیں گے انسانوں کو؟ بے امامہم، ان کے اماموں کے وسیلے سے بلائیں گے۔ چلیے یہ ایک بات ہوئی، لیکن اب اس کا اگلا فقرہ جو ہے نا آیت کا وہ اور عجیب ہے۔ فمن اوتیا فا، اب یہاں پر اس بات پہ غور کیجئے گا کہ آگے کا جو جملہ آ رہا ہے وہ پیچھے والے جملے پر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ حرف فا اس بات کا اشارہ کر رہا ہے، یعنی پس، دین پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہر انسان کو اس کے امام کی بنا پر و وسیلے سے پکاریں گے اور بلائیں گے۔ دین من اوتیا کتابہ بیمینہ، جسے اس کی کتاب داہنی طرف سے دی گئی، جیسے اس کی کتاب داہنی طرف سے دی گئی، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ لوگ خوشی خوشی اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کبھی رزلٹ ڈے میں جا کے دیکھیں تو جو اسٹوڈنٹ ٹاپ کرتا ہے، فرسٹ آتا ہے، پوزیشن لیتا ہے، وہی خوشی سے اپنی رپورٹ کارڈ پڑھتا ہے، اور جو فیل ہوتے ہیں وہ اپنی رپورٹ کارڈ کو دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، وہ پھینک دیتے ہیں اٹھا کے۔ کہ خدا نے جو یہاں پر کہا ہے نا، فاولائک، وہ ہیں جو اپنی کتاب کو پڑھیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بے شمال ہی ملے گی، یا میں وراء ظہورہم ملے گی، پیٹ کے پیچھے سے ملے گی، وہ تو رو رہے ہوں گے، وہ تو دیکھیں گے بھی نہیں، وہ پڑھیں گے خوشی خوشی اپنی کتاب کو۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ جو کتاب ہے جو داہنی یا باہنی، اور یہ قرآن کی آیتوں سے میں استفادہ کر کے کہہ رہا ہوں، یا پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی، یہ کون سی کتاب ہے؟ کیا یہ وہی کتاب ہے جس کا ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا، اقرا کتاب کا، جو نام ہے عمل، گلے کا ہار ہے، یہ وہی کتاب ہے؟ نہیں، یہ دوسری کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہر انسان کو اس کے امام کی بنا پر اور وسیلے سے ملے گی، جس کی پیروی کی، جس کے ساتھ دل کی گرہ کو باندھا، جس کے رستے پہ چلے، جس کی راہ کو فالو کیا، وہ انسان کا امام ہے، وہ انسان کا امام ہے۔ جس کا نام لیا وہ امام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، جس کی راہ کو طے کیا وہ میرا امام ہے۔ تو ایک سائیڈ والے جو امام ہیں، جو سمت یمین میں ہیں، وہ اصحاب میمنہ ہیں، وہ یمن میں ہیں، وہ امن میں ہیں، وہ سلامتی میں ہیں، وہ برکت میں ہیں۔ اور باقی دو سائیڈ والے جو ائمہ ہیں، یعنی بے شمال ہی، بائیں طرف والے یا پیٹھ کے پیچھے والے، کیونکہ کتابیں تین طرف سے ملیں گی قرآن کی آیتوں کی روح سے، دائنی طرف سے، بائیں طرف سے اور پیٹھ کے پیچھے سے، تو باقی دو طرف والے جو امام ہیں وہ اصحاب مشعمہ ہیں، شوم اور بدبختی والے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا اگلی آیت؟ اب کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا۔ اگلی آیت 72 کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو کتاب بے یمین ہی دی گئی، جن کے امام برحق ہیں، جنہوں نے ائمہ برحق کی اتباع کی، ان کی راہ کو طے کیا، ان کی کتاب بے یمین ہی ہے، اور یہ دوسری کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جو یہاں سے نکل رہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پہلے وجہ عرض کر دوں پھر اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے دوسری کتاب دینے کی کہ انسان کا فقط ظاہراً نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا اس راہ پر ہونا لازمی اور ضروری ہے کہ جو امام برحق کی راہ ہے. اگر آپ تاریخ میں، میں آج کے دور کی مثالیں آپ خود سمجھ جائیے، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، صدر اسلام کی تاریخ میں ہمیں ایک ایسا گروہ ملتا ہے خوارج کا جو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اور آپ سب کو یہ علم ہے کہ خوارج دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں عمل کرنے، قرآن پڑھنے میں، نماز شب پڑھنے میں، شب بیداری کرنے میں دوسرے مسلمانوں سے آگے تھے. دیگر مسلمانوں سے زیادہ وہ اپنی عبادتوں میں سخت تھے، لیکن خوارج کی نجات کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ اعمال جو ان کے اپنے اعمال یہاں پر محفوظ ہو رہے ہیں، یہ جو کتاب ہے جو یہاں بن رہی ہے، یہ کتاب کس کتاب پر رکھی جائے گی؟ جو امام کے وسیلے سے مل رہی ہے. اور اگر دونوں میں میچنگ ہوئی، اگر امام والی کتاب، یعنی میں یہ مومنین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ اگر امام کی طرف سے جو نامہ عمل ملا وہ میرے اعمال سے میچ کیا، تو میری نمازیں قبول ہیں، تو میرے روزے مقبول ہیں، تو میرے اعمال کے اندر برکت ہے. یعنی عمل کی صالحیت کا اور قبولیت کا معیار کیا ہے؟ امام کے سیرت اور کردار سے ہم آہنگی ہے. اور یہاں پر آ کے چیز مشکل ہو جاتی ہے. یعنی فقط نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، ویسی نماز پڑھنا ہے کہ جو امام نے ادا کی ہے، وہ عبادت کرنا ہے، اپنی عبادت میں وہ جوہر پیدا کرنا ہے کہ جو رسول اور آل رسول کی عبادتوں میں موجود تھا. تو وہ دونوں کتابیں آپس میں میچ کریں گی. تو یعنی اصل معیار کیا ہے؟ اصل معیار کیا ہے؟ دیکھیں آپ آیتوں پہ غور کیجئے گا کہ جب اس کتاب کی بات کی گئی کہ جو میرے قلب میں ہے، تو کہا کہ اپنا حساب خود لینے کے لیے تم کافی ہو، خود دیکھ لو تم کیا ہو. لیکن جب اس کتاب کی بات کی گئی کہ جو امام کے وسیلے سے لوگوں کو مل رہی ہے، تو وہاں پر خوشبختی اور بدبختی کا ذکر آیا ہے، اس جگہ پہ نہیں آیا ہے. کہ جس کو کتاب بے یمین نہیں ملی وہ خوش ہے، وہ مسرت کے عالم میں، اور سب لوگوں کو آگے کہتا ہے آؤ تم بھی پڑھو میری کتاب کو، تم بھی دیکھو میرے نامہ عمل کو. اور جسے، اب اس کے اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ جسے کتاب بائیں طرف سے ملے وہ بدبخت ہوگا، یا روئے گا، یا اپنے آپ کو کوسنے دے گا. لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. جو یہاں پر حاضحی، یعنی اس دنیا میں، اس زندگی میں، جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، جو اس زندگی میں اندھا رہا، جو اس زندگی میں نابینا تھا، اندھا تھا، کس بات کا اندھا تھا؟ ان آنکھوں سے اندھا تھا، دل کی آنکھوں سے اندھا تھا. میں نے اسی مجلس میں آپ کے سامنے اسی محرم میں عرض کیا تھا سورہ حج کی آیت نمبر 46، کہ اصل میں وہ دل جو سینوں میں ہوتے ہیں وہ نابینا ہو جاتے ہیں، اور عرس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان حق کو دیکھنے اور پہچاننے سے محروم ہو جاتا ہے. تو جو یہاں پر بلائنڈ رہا، نابینا رہا، فَهُوَا، یہ بھی فا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہُوَا فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. اب یہ ڈائریکٹ کرسپونڈنس ہے یا نہیں ہے، اب یہ آپ خود فیصلہ کیجئے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے پراپر انفارمیشن رکھ دوں گا، انشاءاللہ ڈیٹا رکھ دوں گا، اصل میں اپنے دل پر اور دماغ پر ہاتھ رکھ کے آپ خود فیصلہ کیجئے یہ ڈائریکٹ کرسپونڈنس ہے یا نہیں ہے، کہ جو اس دنیا کی زندگی میں نابینا اور اندھا رہا، یعنی اب دونوں جملوں کو آپ ملائیے، کہ جس نے امام جور کی، امام ناحق کی، امام ظالم کی پیروی اور اتباع کی، حقیقتاً اس نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں، اس نے پوری زندگی ایک نابینا اور اندھے کے طریقے سے گزاری ہے، اور وہ اسی حالت میں آخرت میں محشور ہوگا. فہوا فی الآخرت اعما و اول سبیلا، اور رستے سے انتہائی دور، کہ وہ سبیل جو راہ نجات ہے، جو انسان کی کامیابی کا رستہ، اس سے بہت زیادہ اول، یعنی بہت زیادہ گمراہ، بہت زیادہ دور سبیل سے اور راہ سے. تو خدا یہ نہیں کہہ رہا اس کے مقابلے میں کہ فمن اوتیا کتابہ بشمالہ، یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ جنہیں یمین سے ان کی کتاب نہیں مل رہی، یعنی جن کے امام جو آخرت میں پہنچ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کی ہم نے پیروی کی، جن کی ہم نے اتباع کی، وہ خدا کی طرف سے معمور آئمہ نہیں تھے، ہادیان اور رہبران نہیں تھے، تو ان کی کتاب بے شمال ہی ہوگی یا من وراء ظہورہم ہوگی، لیکن حقیقتاً وہ دنیا میں بھی نابینا اور اندھے ہیں، اور آخرت میں بھی اندھے ہی محشور ہوں گے، اور راہ حق سے انتہائی دور. تو اب نام عمل والی بات ہم کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، کہ نام عمل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، کماتے ہیں، کسب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں، تمام کی تمام چیزوں کی حقیقت محفوظ ہو رہی ہے بمائے آثار تا قیامت، اور یہ محفوظ ہونا تا قیامت جاری رہے گا. اور اس کے دو جہتیں، ایک اور جہت بھی ہے لیکن ابھی ظاہر ہے کہ وہ پھر میں اپنے موضوع سے بہت دور ہٹ جاؤں گا، یعنی کتاب، یہ ایک تیسری کتاب بھی ہے، اور وہ کتاب جو میرے اندر ہے، جو ہر وقت اور ہر لحظہ جس میں میری اپنی ذات کا پورا ریفلیکشن موجود ہے، اور جو قیامت میں جسے میں ایک پھیلے ہوئے صحیفے کی شکل میں اپنے سامنے حاضر پاؤں گا، اور ایک وہ کتاب ہے کہ جو انسان کی نجات یا بدبختی کا تعین کرتی ہے، اور اس کتاب کی بنیاد انسان کا امام ہے، کہ تم اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کہاں سے ہدایت لیتے ہو، کس کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اس سے آپ کو اندازہ ہوا اس کی اہمیت کا، امام اور امامت کی، کہ اس کے بغیر، اور اس بات کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب بات ہو رہی ہے کتاب کی، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام سے مراد کون ہے؟ امام سے مراد وہ ہے کہ ہم جس کے رستے کو اپنا رستہ بناتے ہیں. یہ بات بار بار دہرائے جانے کی قابل ہے، کہ امام وہ ہے کہ ہم جس کے رستے کو اپنا رستہ بناتے ہیں۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ میں رسول کے پیچھے اس طرح سے چلا ہوں جیسے کہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدم پر قدم رکھتا ہوا چلتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے لیے بھی تو یہ بہت آسان تھا کہ میں رسول کا رشتہ دار ہوں، میں رسول کا چچا زاد بھائی ہوں، میری ان سے ذاتی قرابت داری، یہ بس بہت ہے، میرا مسئلہ حل ہے۔ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ میں نے رسول کی اتباع ایسے کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اس کے قدم کے نشان پر قدم رکھتا ہوا۔ یہ امام اور امامت ہے۔ اور اس ایک جملے کو یاد رکھیے گا، اس کو بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ امام کسی کے بھی بنے بنائے نہیں ہوتے ہیں، امام بنانا پڑتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تو امام علی ہمارے امام ہو گئے۔ ہاں، ہمارے لیے ایک اچھی پاسبلٹی ضرور ہے، یہ ایک اچھی پروبیبلٹی ضرور ہمارے سامنے آ گئی۔ کس بات کی پروبیبلٹی سامنے آ گئی؟ کہ ہم امام علی کو اپنا امام بنا لیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام ہمارے امام اس وقت بنیں گے جب ہم میسم اور کمیل اور ان دیگر حضرات کے طریقے سے امام علی کی راہ کو طے کریں گے، امام علی کے رستے کو فالو کریں گے، تب امام علی ہمارے امام بنیں گے۔ یہ بھی زندگی کا ایک مشکل سبق ہے، لیکن بہرحال زندگی جب خدا نے کہہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو ایک جگر سوز مشقت میں پیدا کیا ہے، تو پھر تو زندگی یہی ہے نا، پھر اس سے کیسے فرار ہوگا، اس سے کیسے کوئی بھاگے گا؟ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں مشقت ہے، زندگی میں دشواری ہے، زندگی میں سختی ہے، فلق تحمل عقبہ، تم دشوار گزار رستے سے کیوں اونچائی پر نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے، تم نے آسانیوں کو کیوں تلاش کیا ہوا ہے، تم دشوار رستے سے اوپر والی گھاٹی تک کیوں نہیں پہنچتے، سورہ بلد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان مشکلات سے، ان مجاہدات سے زندگی میں مفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے، اور جو انسان اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ابدی زندگی کی مشکلات اپنے لیے فراہم کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی کی مشقتیں ہیں، تھوڑی سی زندگی کی محنتیں ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کا آرام اور سکون انشاءاللہ اس کے بعد ہے۔ اور یہاں پر فرار، دھوکہ، اپنے آپ کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اس راہ معصوم سے الگ کرنا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ مصیبت اور پریشانی اور دھکے کھانا۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ موت کے حوالے سے، برزخ اور آخرت کے حوالے سے چوز کر لے اپنا رستہ، یہ والی راہ بہتر ہے یا وہ والا رستہ ریکمینڈیڈ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل تو اس سلسلہ مجالس کے حوالے سے ہماری گفتگو تمام ہوئی بحمدللہ، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ مجالس ریکارڈ بھی ہوئی ہیں، دیگر لوگ بھی ان کو سماعت فرمائیں گے، اور ایک فورم بھی اویلیبل ہے کہ جس پر سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اچھا لگے گا کہ اگر آپ لوگ اپنے سوالات کو بھی سامنے لائیں، آپ کے ذہن میں اگر کوئی گزارشات اور معروضات ہیں ان کو بھی بیان کریں، اور بہرحال اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ یہ موضوع ابھی بہت تشنا ہے، اور ہم نے اس بات کی کوشش زیادہ کی ہے کہ موضوع کے حوالے سے ان پہلوؤں کو زیادہ زور دیا جائے جن کا براہ راست تعلق ہماری اخروی زندگی سے ہے، ہماری ذات کی تعمیر سے ہے۔ ان پہلوؤں کو زور دیا جائے۔ اب ہم ایام عزا کے اختتام سے نزدیک ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آج امام اور امام مبین کے حوالے سے بھی بات کی، امامت کی بھی بات کی، تو میں ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کو سورہ اسراء کی آیت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ امام کی اہمیت زندگی میں کیا ہوتی ہے۔ امام ہر انسان کا مین اور شاید اونلی ریفرنس ہے آخرت میں اس کے درجے کا تعین کرنے کے لیے۔ تو اس بنا پر امام اور امام برحق کو انشاءاللہ جب ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم، ظاہر ہے کہ ہر دور میں آئمہ الگ الگ رہیں، ہم جس دور میں زندہ ہیں تو ہمارے آئمہ کون ہیں؟ اوصیاء پیغمبر، پیغمبر خاتم، آخری پیغمبر کے اوصیاء علیہم السلام ہمارے آئمہ ہیں۔ تو امام ہماری زندگیوں میں شامل ہونے چاہیے، نہ کہ امام کا ذکر میری سنت ہو۔ ٹھیک ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا، سمجھیے گا۔ امام کو میری زندگی میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ امام کا تعلق ہی میری ابدی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ امام سے میرا تعلق ہے جو میری ابدی اور دائمی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو امام کا ذکر نہیں، امام کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، امام کو اپنی زندگی بنانا ہے، اور یہ کام صرف اور صرف اسی وقت ہو سکے گا کہ جب ہم امام علیہ السلام کے کردار، سیرت، تعلیم، ان تمام چیزوں پر دقت کر کے اسے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں گے، تب امام میری زندگی بنیں گے انشاءاللہ، تب امام میری زندگی میں شامل ہوں گے۔ اور پھر ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ جب وہ وقت آئے گا، اور اس سے پہلے انشاءاللہ قبر میں جب وقت آئے گا، تو ائمہ علیہم السلام کی شفاعت ہمارے نصیب حال ہوگی۔ اور یہ بالکل اس بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ میرا عمل، میرا کردار اس لائق نہیں ہے کہ مجھے نجات دلا سکے، مجھے یقیناً میں شفاعت معصوم و قرآن کا فقیر ہوں، اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں فقیر ہوں قرآن اور معصوم کی شفاعت کا، لیکن شفاعت کا وہ معنی بہرحال درست نہیں ہے جو ہمیں شیطان سجھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو امام حسین کو اپنے الوداع نہیں کہنا ہے، امام حسین ہماری زندگی میں ہیں، بلکہ امام حسین ہماری زندگی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ امام حسین اور آئمہ کے بغیر نہیں گزارنا تصور کرتے ہیں۔ امام حسین کے لیے زندگی کے کسی لمحے میں الوداع اور خداحافظ نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا اس آیت سے اور اس نامہ عمل کی گفتگو سے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ تو اب ہم، یعنی ہم ایام عزا میں اس جگہ تک نہیں پہنچے ہیں کہ ہم امام حسین کو الوداع کہیں، ہم ایام عزا میں اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جب اب حرم رسول خدا اب اس مصیبت سے ظاہراً آزاد ہوئے ہیں، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ یزید کی بچھائی ہوئی بساط کو اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے مظلوم امام نے، اور اس ستم رسیدہ خاتون نے چند دنوں میں الٹ دیا۔ یزید کے تمام منصوبے وہیں کے وہیں دھرے رہ گئے کہ اسے حسین ابن علی پر اپنی فتح کا جشن منانا تھا، اسے دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کرنا تھی کہ میں نے اپنے سب سے بڑے مخالف کو دیکھو کس طریقے سے ختم کر دیا، اسے لوگوں پر یہ بات ثابت کرنا تھی کہ میں کتنا طاقتور اور کتنا پاورفل حکمراں ہوں۔ مظلوموں کے اس قافلے نے چند دنوں میں اس کے اس تمام غرور کی دھجیاں بکھیر دیں، اور وہ تمام واقعات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں کہ جس میں اس کے اپنے گھر کے اندر بغاوت ہوئی ہے، اس کے گھر کے اندر سے اس پر لعنت ہوئی ہے، اس کے دربار میں لوگ اٹھ اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جن میں مسلمان بھی تھے، جن میں غیر مسلمان بھی تھے، اور جنہوں نے جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ یہ سر کس کا ہے، یہ قیدی کس کے رشتہ دار ہیں، تو اس پر لعنت و ملامت کرنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب اگر میں نے حرم کو مزید دمشق میں رکھا تو یہ خود میری حکومت کے لیے انتہائی نقصان دہ کام ہوگا۔ تو اس نے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا، ظاہراً عزت سے اپنے پاس بٹھایا، اور جو کچھ اسے اپنی جھوٹی صفائی پیش کرنا تھی وہ پیش کی، پھر کہنے لگا کہ آپ کی اگر کوئی خواہش ہو تو آپ بیان کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میری تین مطالبات ہیں۔ پہلا یہ کہ میرے پدر بزرگوار کا سر ہمیں لوٹا دیا جائے، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو دفن کرنے سے پہلے آخری مرتبہ خدا حافظ کروں۔ اس کے بعد جو ہمارا مال اور اسباب لوٹ لیا گیا ہے، وہ مال و اسباب ہم کو لوٹا دیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی دیانتدار انسان کو مقرر کر دے کہ وہ ان بیبیوں کو بحفاظت واپس مدینے تک لے جائے۔ یزید کہتا ہے کہ سر حسین کے بارے میں آپ کی درخواست پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب وہ دمشق میں نہیں ہے۔ جو آپ کا مال اسباب لوٹا گیا تھا آپ وہ بھی لے لیں، اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ بھی میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ میں آپ کے قتل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں، اور آپ ہی اپنے خاندان والوں کو، ان بیویوں کو لے کر مدینے واپس جائیں گے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں تمہارے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس جو کچھ ہم سے لوٹا گیا تھا وہ ہمیں واپس کر دیا جائے، کیونکہ اس میں میری داتی کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا بھی ہے، وہ کرتا جو جناب سید الشہداء علیہ السلام نے وقت شہادت پہنا تھا۔ وہ مال لوٹایا گیا اور اس کے ساتھ 200 دینار مزید دیے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت وہیں کے وہیں کھڑے کھڑے وہ 200 دینار دمشق میں محتاجوں اور فقراء کو بلا کر ان میں تقسیم کر دیے، کہ گویا کہ آپ یزید کے منہ پر اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ تو آج جس سلطنت کے تخت پر بیٹھا ہے تو غاصب ہے، اور تو نے مسلمین کا حق غصب کیا ہے جو ان تک نہیں پہنچ رہا۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جب اتنے عرصے کے بعد سکون نصیب ہوا تو انہوں نے ایک مکان میں جمع ہوئے اور کھل کر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی، جس میں دمشق کی عورتوں نے، دمشق کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہمیں مدینے واپس جانا ہے، تو امام سجاد علیہ السلام نے پھوپھی سے پوچھا کہ اے پھوپھی جان، آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ہم کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے جائیں یا براہ راست مدینہ پہنچیں۔ بی بی فرماتی ہیں، نہیں بیٹا، میرا دل کرتا ہے کہ ہم مدینہ سے ہوتے، ہم کربلا کی راہ سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچیں۔ میں اپنے بھائی کی، ان کی قبور کی ایک مرتبہ زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ قافلہ جب دمشق سے دوبارہ کوفہ اور کوفے سے کربلا تک پہنچتا ہے، تو اس وقت اب کربلا کی وہ تنہائی نہیں تھی، وہ دشت بلا اور تنہائی نہیں تھا، بلکہ اب وہاں پر افراد جمع ہونے لگے تھے۔ اور سب سے پہلے اس قافلے کی ملاقات جابر ابن عبداللہ انصاری، کچھ بنی ہاشم کے حضرات اور دیگر مومنین سے ہوئی، جو شاید اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس تلاش میں نکلے ہوں کہ فرزند رسول 8 ذی الحج کو مکے سے نکلے تھے، ایک ماہ سے زیادہ گزر چکا ہے، فرزند رسول کدھر ہیں، کہاں چلے گئے۔ اور عراق کے رستے میں انہیں وہ جگہ ملی کہ اب جہاں پر فرزند رسول تو نہیں، لیکن ان کی قبور اور ان کے آثار موجود ہیں۔ دوسری مجلس حرم کی کربلا میں ہوئی، اور اس کے بعد یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ دمشق سے ایک مومن انسان بشیر بن جزلم امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ تھا، جب مدینہ کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ امام علیہ السلام نے بشیر کو بلایا اور فرمایا کہ اے بشیر، میں نے سنا ہے کہ تم اچھا کلام کہہ لیتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ جاؤ، ہم سے آگے جاؤ اور مدینے والوں کو ہماری آمد کی خبر دو۔ بشیر نے ایک سیاہ پرچم بنایا، اس پرچم کو بلند کیا، اپنے بالوں کو بکھرایا اور حالت غم میں مدینے میں داخل ہوا۔ یہ اشعار پڑھتا ہوا کہ یا اہل الیثرب لا مقام لکم، اے اہل مدینہ، یہ تمہارے رہنے کا مقام نہیں رہا، کیونکہ جو یہاں کا سید و سردار تھا، وہ سردار حسین قتل کر دیے گئے۔ اس حسین کا بدن دشت کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا، جبکہ اس حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر کے شہروں شہروں اور بستیوں بستیوں میں پھرایا گیا۔ بشیر یہ نوحہ پڑھتا جاتا تھا، اور خاص طور سے جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا اور انہوں نے یہ خبر سنی تو ایک کہرام بپا ہوا۔ بیویوں نے اپنے سر کے بال لوچ ڈالے، اپنے چہرے ناخنوں سے زخمی کر لیے کہ اب یہ کیا خبر سن رہے ہیں کہ حسین اور حرم یہاں سے صحیح و سلامت گئے تھے، اور آج یہ خبر۔ ایک کہرام بپا ہوتا ہے، ایک معزمہ بشیر کے قریب آتی ہیں اور کہتی ہے کہ اے شخص، تو کون ہے؟ ابھی تو میرے دل کے وہ زخم تازہ نہیں ہوئے تھے کہ جو حسین کی جدائی سے میرے دل پر لگے تھے، کہ تو نے ان زخموں کو ہرا نہیں کیا بلکہ ان کو اور دوبالا کر دیا حسین کی شہادت کی خبر سنا کر۔ اے شخص، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں علی ابن حسین کا قاصد ہوں، اور یہ قافلہ مدینہ سے باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ مدینہ کے حضرات کہرام بپا کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے بشیر کے پیچھے پیچھے مدینہ سے باہر آتے ہیں۔ اس قافلے کو دیکھتے ہیں کہ جس میں مدینہ سے نکلتے وقت صرف حسین نہیں، عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، عون و محمد بھی تھے، لیکن اب صرف امام سجاد علیہ السلام اس قافلے کے اندر ایک واحد اور تنہا مرد، اور بی بیوں کی وہ حالت زار۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب اہل مدینہ کو دیکھا ایک ممبر بنایا، اس ممبر پہ تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جو اپنی بلندی کی بنا پر سب سے بالا تر ہے، اور جو اپنے قربت کی بنا پر سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی راہ میں بلا اور مصیبت کے لیے منتخب کیا، اور خدا کی راہ میں اس بلا اور مصیبت کو برداشت کرنا ہمارے لیے مقام شکر ہے۔ اے لوگو، آگاہ رہو کہ حسین ابن علی نواسۂ رسول کو عراق میں دشت بلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، اور حرب رسول اللہ کو شہروں شہروں در بدر اسیر بنا کر کہ گویا ہم غلام ترک و تاتار ہیں، یا ہم نے دین کی حرمت کو ضائع کیا ہے، اس طریقے سے ہمیں پھرایا گیا۔ اور اگر رسول خدا اپنی امت کو یہ وصیت کر جاتے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے جنگ کرنا اور جتنی بدسلوکی ہو سکے ان کے ساتھ روا رکھنا، تو خدا کی قسم اس سے زیادہ برا سلوک یہ امت ہمارے ساتھ نہیں کر سکتی تھی۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالمین، جو بھی بانیان مجلس ہیں، خدا ان کی نیتوں کو قبول کرے، آپ کے ارادوں میں برکت دے، آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارے، تمام مؤمنین و مؤمنات کی زندگی سے خدا ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کو دور فرمائے، ہمارے درمیان اتحاد اور محبت کو فروغ عطا فرمائے، ہر قسم کے تفرقے اور جہالت کو ہماری صفوں سے دور رکھے، اور انشاءاللہ ہم سب کو بہشت برین کے گھروں میں اکٹھا کرے، جمع فرمائے۔ ماتم حسین علیہ السلام۔